الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتین و حضرات، ہم مشکات المصابیح میں کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں. لیلۃ القدر کا باب زیر بحث ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہم نے پچھلی نشست میں پڑھی، جس میں یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو توجہ دلائی کہ مجھے یہ ایما کیا گیا ہے کہ لیلۃ القدر آخری 10 راتوں میں ہے. پھر اپنا ایک رویا آپ نے سنایا، لیکن ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ رویا میں میں نے اس طرح اپنے آپ کو دیکھا لیکن رات مجھے بھلا دی گئی. چنانچہ پھر یہ تاکید فرمائی کہ فلتمسوہ فی العشر الاواخر ولتمسوہ فی کل وتر، یعنی آخری 10 راتوں میں ہی اسے تلاش کیا کرو، اور آخری 10 راتوں میں بھی تاک راتوں میں. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جستجو اس لیے ہوئی کہ قرآن مجید میں جب سورہ قدر نازل ہوئی، سورہ دخان نازل ہوئی، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ ایک بڑی بابرکت رات ہے جس میں اس قرآن کا نزول شروع ہوا تھا، پھر اس رات کا تعارف کرایا گیا اور اس کے بارے میں یہ بات بھی واضح کی گئی کہ اللہ تعالیٰ مہمات امور کا فیصلہ اس میں کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے اور روح الامین اس میں اترتے ہیں. تو یہ اگر اطلاع اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دی جائے تو ایک بندہ مومن کا رد عمل کیا ہونا چاہیے، وہی ہونا چاہیے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں نظر آ رہا ہے. یعنی اس بات کی جستجو کہ وہ رات کون سی ہو سکتی ہے، اگر میں اس رات کو پانے کی کوشش کروں تو اس میں مجھے کیا کرنا ہے، نماز کا اہتمام، اعتکاف کا اہتمام، اس طرح کی جتنی چیزیں ان روایتوں میں نظر آ رہی ہیں وہ سب گویا ایک بندہ حق کا، ایک بندہ مومن کا رسپانس ہے، رد عمل ہے. اب اس میں یہ بات بھی بڑی فطری ہے کہ جب یہ بتایا گیا کہ ایک رات ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں روح الامین اور فرشتے اترتے ہیں، تو آدمی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ اے کاش مجھ پر یہ واضح ہو جائے، مجھے معلوم ہو جائے. تو پہلے تو اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ آپ کو یہ خیال ہوا کہ شاید یہ رمضان کا پہلا عشرہ تھا، چنانچہ اس میں اعتکاف کیا. پھر یہ خیال ہوا کہ شاید یہ دوسرا عشرہ تھا. کیوں خیال ہوا؟ اس لیے کہ ماضی میں ایک واقعہ ہو چکا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندازے سے یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر دوسرے عشرے کے اعتکاف کے بعد آپ نے بتایا کہ مجھے ایما ہوا ہے یا اشارہ ہوا ہے کہ یہ آخری عشرے میں ہے. آخری عشرے میں بھی کب ہے؟ اس سے پیچھے جو روایتیں آئی ہیں ان میں بھی زیادہ تر یہی ذکر ہے کہ اس کو آخری 7 راتوں میں تلاش کریں یا تاک راتوں میں تلاش کریں. پھر بعض میں تفصیل بھی آئی کہ جب 9 راتیں رہ جائیں، جب 5 راتیں رہ جائیں، یا 6 راتیں رہ جائیں. تو یہ سب چیزیں جتنی ہیں وہ اس سے پیچھے بیان ہو چکی ہیں. اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں سنائی، فمطرت السماء تلك الليلة، اس رات خوب بارش ہوئی، وکان المسجد على ریش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اس وقت کیا تھی؟ یعنی کھجور کے تنے اور اسی کے پتوں سے پاٹی ہوئی. فوقف المسجد، چنانچہ وہ جگہ جگہ سے ٹپکنے لگ گئی. فبصرت نایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا جبت ہی اثر الماء والتین من سبیت 21. اب یہ راوی بیان کرتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے، بلکہ میری ان دونوں آنکھوں نے رسول اللہ کو دیکھا اور آپ کی پیشانی پر یا آپ کی جبین پر کچھ آثار تھے پانی کے اور کیچڑ کے، اور یہ 21 کی صبح تھی. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بتا دیا تھا کہ مجھے بھلا دیا گیا، لیکن جو آپ نے اپنا رویا بیان کیا تھا اس کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ خیال کیا کہ اگر بارش کی وجہ سے اور مسجد کے ٹپکنے کی وجہ سے جو کچھ رویا میں دیکھا گیا تھا وہی صبح ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر دیکھ لیا ہے، تو یہ پھر ہونی چاہیے رات. یہ بھی ایک اندازہ اور ایک قیاس ہے، یعنی کوئی متعین بات نہیں کہی گئی، بلکہ وہی جو باتیں یا علامتیں بیان کی جا رہی ہیں ان سے صحابہ بھی قیاس کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں کچھ ایما بیان فرما رہے ہیں اور کہیں آپ قیاس فرما رہے ہیں. تو یہ کون سی رات تھی؟ یہ 21 کی رات تھی. تو اس کی صبح کو رات کی بارش کی وجہ سے جب فجر کی نماز پڑھی گئی تو رسول اللہ کے چہرے پر کچھ آثار نظر آئے، اسی طرح سے کچھ مٹی اور پانی لگا ہوا ہے. وان زر ابن حبیش قال سألت عبی ابن کعب فقلت ان اخاک ابن مسعود یقول من یقم الحول یصب لیلۃ القدر. زر بن حبیش کہتے ہیں کہ میں نے عبی بن کعب سے یہ پوچھا کہ یہ جو تمہارے بھائی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ظاہر ہے وہ بھی ایک جلیل القدر صحابی ہیں، یہ بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متقدمین صحابہ میں سے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ تمہارے یہ بھائی جو ابن مسعود ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ بھائی لیلۃ القدر کو ایک ہی پارے کا طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ سال بھر قیام کرو، کرو گے تو آخر کبھی تو کبھی آ ہی جائے گی. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے اندر یہ جستجو بھی تھی، وہ مختلف قرائن سے اندازے بھی لگا رہے تھے، خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی بعض چیزوں میں ایما ظاہر کیا جا رہا تھا، لیکن چونکہ کوئی حتمی بات سامنے نہیں تھی تو اس وجہ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ یہ سب تو اندازے ہی ہے، اس لیے اگر کوئی یقینی صورتحال میں جانا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مَنْ يَقُمِ الْحَوْلِ، پورا سال قیام کرو، یعنی رات میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑے ہو کر دعائیں کرو، مناجات کرو. یصب لیلۃ القدر، تو اگر کسی آدمی نے یہ کر لیا تو وہ پا ہی لے گا. یصب لیلۃ القدر. فقال رحمہ اللہ، تو جب یہ عبی بن کعب کو یہ بات بتائی گئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عبداللہ بن مسعود پر رحم کرے، ارادا اللہ یتکل الناس، انہوں نے اصل میں یہ خیال کیا ہے کہ لوگ کوئی ایک رات قیاس کر کے، کوئی دوسری کر کے، کوئی تیسری کر کے اپنے آپ کو بس فارغ کر کے نہ بیٹھ جائیں. یہ اوپر ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ کچھ قرائن جو ہیں وہ 21 کے ہیں، اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، کچھ آگے دیکھا جائے گا کہ 27 کے ہیں، بلکہ یہاں بھی بیان ہوگا، اسی طرح سے آخری 10 راتیں یا آخری 7 راتیں یا تاک راتیں. تو انہیں یہ خیال ہوا، یہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ خیال ہوا کہ لوگ بس عبادت، ریاضت، دعا، مناجات انہی راتوں میں محدود کر کے بیٹھ جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ ان کو ترغیب دی جائے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی سعادت حاصل کرو، سارا سال ہی کوشش کیا کرو. انہو قد علم انہ فی رمضان، تو وہ کہتے ہیں کہ ارادہ اللہ یتکل الناس انہو قد علم انہ فی رمضان، کہ انہیں بس یہ خیال ہوا ہے کہ کہیں لوگ بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں، ورنہ وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ رمضان میں ہے. وانہ فی الاشر الاواخر، اور یہ کہ یہ آخری 10 دنوں میں ہے. وانہ لیلۃ السبع و عشرین، اور عبداللہ بن مسعود اس سے بھی واقف ہیں کہ یہ 27ویں رات ہے، یعنی اس سے پہلے جو چیزیں آ گئیں اب یہ کہتے ہیں کہ یہ 27ویں رات ہے، ہمارے علم میں ہے یہ بات. ثم حلف لا یستثنی انہا لیلۃ السبع وعشرین، پھر انہوں نے بغیر کسی استثناء کے قسم اٹھا کے یہ کہا کہ یہ 27ویں ہی کی رات ہے. عبی بن کعب نے بہت اصرار سے کہا. وہ لوگ جن کی نظر روایتوں پر ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ اس طرح کے بہت سے معاملات میں عبداللہ بن عبی رضی اللہ عنہ کے بعض تفردات ہیں اور وہ اسی اصرار سے ان کو بیان کرتے ہیں. فقلت بأی شیء تقول ذلك یا ابا المنذر، انہوں نے کہا ان کی کنیت سے ان کو پکار کر کہ یہ فرمائیے کہ یہ اتنے اصرار سے اتنے ابرام سے یہ آپ بات بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ 27ویں کی رات ہے، اب تک تو کبھی متعین نہیں ہو سکا، اور عبداللہ بن مسعود تو یہاں تک کہہ گئے کہ اگر پورا ہی سال قیام کرو گے تو پھر یقیناً پالو گے، تو یہ کس بنیاد پر آپ نے یہ کہا ہے؟ قال بالعلامہ او بالآیہ، انہوں نے کہا کہ بس نشانی علامت دیکھ کے. وہ علامت کیا ہے؟ التی اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا تتلو یوم اذن لا شعاع لہا. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جب یہ رات آتی ہے تو اس دن جب سورج نکلتا ہے تو اس میں اس طرح کی چمک، اس طرح کی روشنی، وہ شعاع کی صورت نہیں ہوتی، یعنی گویا ماند پڑا ہوا سورج نکلتا ہے. بعض اہل علم نے یہ بتایا ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ محض قیاس ہے، کہ چونکہ فرشتوں کے پرے آتے ہیں تو اس سے ایک دھند سی چھا جاتی ہے جس کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے. یہ سب قیاسات ہیں، یہ جو کچھ انہوں نے بیان کیا یہ بھی قیاس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً یہ بیان کیا ہوگا جو کبھی آپ کو تجربہ ہوا، اسی طرح کا ایک تجربہ اس سے پیچھے بیان ہوا ہے، ان کو بھی یہ تجربہ ہوا ہوگا، اور وہ دیکھیے کہ وہ تجربہ 21 کا ہے اور یہ 27 کا ہے. تو یہ مختلف تجربات، مختلف قیاسات ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعین کے ساتھ نہیں بتایا گیا تھا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور کچھ ایما اور اشارات ہیں، یا اب اس علامت کو بھی اگر سامنے رکھ لیں جس سے یہ سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ شاید یہ رات ہے، شاید یہ رات ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے نزدیک یہ بڑا پسندیدہ ہے، یعنی اس میں کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایک اطلاع اپنی کتاب میں نازل فرما دی، اب بندے اپنا طریقے کے بعد اس چیز کو تلاش کر رہے ہیں. یعنی خود سوچئے کہ جس وقت آپ کسی محبوب چیز کی جستجو میں، اس کی تلاش میں، اس کے پیچھے سرگرداں ہوتے ہیں، تو اس میں ابدیت کا کیسا غیر معمولی اظہار ہوتا ہے. پروردگار عالم کی رحمتوں اور شفقتوں کے لیے کیسی تمنا اور طلب ظاہر ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں نمایاں ہو رہی ہیں، لیکن انسانوں کے اذواق مختلف ہیں، تو اس لیے وہ تعین کی کوشش کر رہے ہیں مختلف اشاروں سے، مختلف طریقوں سے. یہ سب روایتیں یہی بات بتا رہی ہیں. وعن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی الاشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ یہی وجہ ہے، یعنی چونکہ زیادہ اسی کا اندازہ تھا کہ یہ آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور اگر 7 راتوں میں ہے تو وہ بھی اسی عشرے کی تھیں، پھر ایما بھی اسی کا ہوا جیسے کہ ایک روایت میں آ چکا ہے، تو ان سب چیزوں کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش میں جو جد و جہد، جو کوشش، جو سعی آخری عشرے میں کرتے تھے وہ کسی دوسرے میں نہیں کرتے تھے. یعنی زیادہ تر آپ کی توجہات کا مرکز آخری عشرہ ہی رہتا تھا. وعنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرا واہیا لیلا وایقظ اہلا. سیدہ ہی کی روایت ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آخری عشرہ آ جاتا تو کمر کس لیتے، آپ کی راتیں بیدار رہتیں، زندہ رہتیں، اور آپ اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار رکھنے کی کوشش فرماتے تھے. یعنی یہ عشرہ ہی توجہات کا مرکز بھی تھا، اسی کے لیے زیادہ صحیح بھی ہوتی تھی، اسی کی طرف آپ اپنے اہل و عیال کو بھی متوجہ کرتے تھے. بعض اور روایتوں میں بھی ہے کہ اپنے حجرے سے نکل کر سیدنا علی کو اور سیدہ فاطمہ کو بھی بیدار کرنے کے لیے گئے، تو اسی عشرے میں یہ سب ہوتا تھا. تو ایک طرح سے عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طلب میں ایک خاص نوعیت کی سعی اور سرگرمی تھی جو رسول اللہ کے پورے معمولات پر چھا جاتی تھی، اور وہ یہ آخری عشرے میں زیادہ تر ہوتا تھا. اس کی تعین کے لیے جتنے اندازے لگائے گئے ہیں ان کا خلاصہ سامنے آ گیا ہے. اس سب کچھ کے باوجود وہی بات ہے کہ 21 کو بھی امکان ہے، 27 کو بھی امکان ہے، آخری 7 راتوں میں بھی امکان ہے. اور وہ جو بات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمائی، اس کا بھی ایک محل ہے کہ چونکہ کسی چیز کو بھی متعین طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا، تو اگر لازماً تلاش کرنا ہے تو پھر سارا سال ہی کام کرنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. رمضان میں غامدی صاحب کے ساتھ سوال و جواب کی خصوصی نشست کو لے کر ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے. غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آج کی نشست کا پہلا سوال جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بلکہ میں اس کو پڑھ دیتا ہوں چونکہ قرآن مجید کے کچھ متعین مقامات زیر بحث آ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ قرآن میں جس بھی مقام پر رات اور دن کی تبدیلی کا ذکر ہے، اس مقام پر اکثر سورج اور چاند کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور پھر عموماً اس طرح کی آیات آتی ہیں، کلو یجری لی اجل مسمہ وسخر الشمس والقمر، اور کہا جاتا ہے کل فی فلق یسبحون، جن کو پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ قرآن دن اور رات کے تغیر کی علت سورج کی گردش کو بیان کر رہا ہے، جبکہ حقیقت میں اس کی علت زمین کی اپنے محور کے گرد گھومنا ہے. ان آیات کو پڑھ کر کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید اپنے زمانے کے علم سے متاثر ہو کے یہ بات کر رہا ہے؟ کیونکہ اس وقت تو یہی سمجھا جاتا تھا، لیکن جدید سائنس نے بتایا ہے کہ یہ زمین کی اپنے محور میں گردش ہے جس کی وجہ سے یہ دن اور رات کی تبدیلی ہوتی
ہے. یہ کتنی دلچسپ بات ہے کہ خود یہ فرما رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے. یعنی یہ کس لفظ سے لگ رہا ہے؟ قرآن مجید میں سائنس نہیں بیان ہوتی، وہ تو ہمارے عمومی مشاہدے کو سامنے رکھ کر استدلال کرتا ہے. یعنی قرآن کا استدلال فطری استدلال ہے. فطری استدلال کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمارے گرد و پیش میں جو عالم ہے، جو ہمارے تجربے میں آتا ہے، ہمارے مشاہدے میں آتا ہے، اور بغیر کسی سائنسی مدد کے آتا ہے، اس کو بنائے استدلال بنایا جائے، اور انسان کے اندر علم و عقل کے فیصلے کرنے کے لیے جو فیکلٹی رکھی گئی ہے اس کو سادگی سے کام کرنے دیا جائے. تو قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے. تو اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں، اس میں بس یہ بیان کیا گیا ہے کہ رات دن کا پیچھا کر رہی ہے، دن رات کا پیچھا کر رہا ہے، سورج کو دیکھتے ہو، چاند کو دیکھتے ہو، جس چیز کو بھی دیکھو، ہر ایک اپنی ایک منزل کی طرف سرگرداں ہے. بس یہ ایک اجمالی بیان ہے، اس میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. اور میں نے عرض کر دیا کوئی سائنسی بیان بھی نہیں ہے. ہمارے عام مشاہدے کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی طرف، اپنی حکمت کی طرف، اور جو کچھ انہوں نے اپنی اس قدرت اور حکمت سے ہمارے لیے فراہم کر دیا ہے، اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں.
ٹھیک. اچھا غام صاحب، ہم لوگ بھی تو آج کے زمانے میں بھی، حالانکہ اس وقت جو ایج آف ٹیکنالوجی اور ایج آف سائنس ہے، اس میں بھی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں سن رائز سن سیٹ، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں نہ سورج نکلتا ہے نہ جاتا، سورج تو اپنی جگہ پر ہے. تو یہ بھی اس کی ایک مثال ہے.
نہیں دیکھیے، بات یہ ہے کہ زبان عمومی مشاہدے پر بات کرتی ہے. اس میں ایسے ہی بات کی جائے گی. یعنی سائنسی انکشافات کے بعد کہ سورج کہیں غروب نہیں ہوتا، کیا ہم نے غروب کا لفظ زبان سے نکال دیا ہے؟ تو یہ ایک بڑی غلطی ہے کہ جب آپ چیزوں کو سائنسی لحاظ سے دریافت کر لیتے ہیں تو آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ زبان کو اس کا تابع ہونا چاہیے. زبان عمومی مشاہدات کے لحاظ سے وجود میں آئی ہے، وہ اسی طرح اپنے آپ کو بیان کرے گی. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی سائنسی نتیجے کو سامنے رکھ کر ایک لمبے عرصے میں جو صدیوں پر محیط ہو، کچھ زبانوں میں تغیرات ہو جائیں. اب یہ کہ چاند ہمارے یہاں حسن کی علامت ہے. چاند چہرے، یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کو دنیا بھر کے ادب میں مل جائے گی. لیکن اب کوئی آدمی اگر یہ تقریر کرنا شروع کر دے کہ وہ تو مٹی کا ڈھیر ہے، ویسے یہ جیسے ہمارے یہاں ہے، بلکہ ہماری زمین تو بڑی سرسبز، بڑی شاداب، یہاں پر تو آپ کو جگہ جگہ مرغزار نظر آتے ہیں اور پہاڑ نظر آتے ہیں اور یہ سب نظر آتا ہے، وہاں تو چٹیل میدان ہے. تو اس وجہ سے اس طرح کی چیزیں جتنی ہیں ان کو ایک طرف رکھنا چاہیے، اور زبان کے جو عام طریقے ہیں انہی میں بات کرنی چاہیے. انہی میں حسن ہوتا ہے. ہمارے عمومی مشاہدے پر ہماری زبان کام کرتی ہے، اور قرآن مجید نے بالکل یہی طریقہ اختیار کیا ہے. البتہ یہ بالکل صحیح ہے کہ چونکہ وہ اللہ کا کلام ہے تو لہٰذا کسی جگہ کوئی ایسی چیز مشاہدے کے لحاظ سے نہیں آ گئی کہ جو حقیقت کے بالکل خلاف ہو. تاہم اسلوب بالکل وہی ہے کہ جو ایک عام آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورج بھی چل رہا ہے, چاند بھی چل رہا ہے, سب منازل طے کر رہے ہیں, زمین بھی گردش کر رہی ہے. تو یہ بات اصول میں کہہ دی کہ کل ان فی فلکی یسبحون, ہر ایک اپنے اپنے ایک مدار میں تیرتا ہوا چل رہا ہے. یہ ایک وہ بیان ہے کہ جس بیان کے لیے کسی سائنسی مشاہدے کی ضرورت نہیں.
ٹھیک, یہ بتائیے کہ ہم سب اکثر یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے ہم نے پہاڑوں کو میخے بنا دیا, اب یہ بھی کیا انسانوں کے مشاہدے کے لحاظ سے بظاہر تو لگتا ہے, چونکہ ہم لوگ تو پہاڑوں کو ایک خاص سطح سے دیکھ رہے ہیں, اس نے لگتا ہے یہ کہ اللہ میں نے کوئی انکشاف کیا ہے کہ پہاڑوں کے ساتھ معاملہ میں نے کیا, یہ کس نوعیت کا بیان؟
نہیں, اس میں تو آگے چل کے بتا دیا گیا ہے کہ جس طریقے سے زمین میں نشیب فراز پیدا کیے گئے ہیں اس سے اس کا جو ٹھہراؤ ہے اس میں مدد مل رہی ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بیان کر دیا, جیسے انسان کی تخلیق کو بیان کیا ہے, اب آپ تحقیق کریں اور اس کے اسلوب کو جاننے کی کوشش کرتے رہیں. لیکن اس میں بھی ایک عمومی مشاہدہ ہی ہے کہ جس کے لیے الفاظ اختیار کیے گئے, یعنی الفاظ میں سائنسی طریقہ نہیں اختیار کیا.
میخیں ہم لوگ دیکھتے ہیں, عام طور پر گھڑی بھی ہوتی ہے,
وہ اسی کو ایک ادبی اسلوب میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے لیکن دوسری جگہ یہ بیان کر دیا ہے کہ اگر یہ نشیب و فراز میں نہ پیدا کرتا ان کے اندر تو تمہارے ساتھ یہ زمین تمہیں لے کے لڑک جاتی. مطلب یہ ہے کہ ایک زلزلے کی کیفیت پیدا ہو جاتی. وہ اب ہمارے عمومی مشاہدے میں بھی یہ چیز آ گئی ہے کہ نیچے کی پلیٹوں میں حرکت ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں زمین ہلنا شروع ہو جاتی ہے. تو اوپر اگر فرض کر لیجئے کہ یہ صورتحال نہ ہوتی تو اس سے کیا تغیرات ہوتے وہ ہم نہیں جانتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. اس پر مزید کام کرتے رہنا چاہیے. ایک اچھا اشارہ مل گیا, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. یہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں.
ٹھیک, ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سوال جواب کے سلسلے کو. یہ بتائیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بہت ساری روایات بیان ہوتی ہیں, آپ کام بھی کر رہے ہیں ان روایتوں پہ جو قرب قیامت کی علامات قیامت کی نشانیاں ہیں, قرآن میں وہ اس طرح سے زیر بحث نہیں ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں سامنے آتی ہیں, تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا علم کیسے ہوا؟ وہ حدیث جبریل میں بھی ذکر آتا ہے, جبریل نے پوچھا تو آپ نے جو ہے وہ علامت کی قیامت کی علامات بتائیں, تو ان کا ماخذ کیا ہے؟
ان کا باخذ بھی قرآن ہی ہے. قرآن مجید نے دو جگہ پر تو پوری صراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ مشاہدات کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی غیر معمولی نشانیاں دکھائی گئیں. یہ اگر آپ دیکھیں تو اسراء کے معاملے میں بھی بیان کیا ہے, اور یہ اگر جبریل سے دوسری ملاقات کا واقعہ دیکھیں سورہ نجم میں تو وہاں بھی بیان کیا ہے کہ بہت بڑی بڑی نشانیاں, لیکن وضاحت نہیں کی اس بات کی. تو ظاہر ہے کہ وہ نشانیاں کیا ہیں. میں نے یہ عرض کیا ہے کہ سورہ اسراء میں جو نشانیاں بیان ہوئی ہیں وہ بادنا تعمل سمجھ میں آ جاتی ہیں, یعنی آپ کی امت کے ساتھ کیا معاملات ہونے والے ہیں, ان کو کیا سلطنت ملنے والی ہے, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں ہیں جو تیار کر رکھی ہیں. تو جس وقت یہ سارے علاقے کا مشاہدہ آپ کو کرایا گیا ہے تو یہ بھی بتا دیا گیا. خود روایتوں میں آتا ہے جس میں وہ الفاظ ہیں کہ زویہ لی الارض, یعنی زمین کو سمیٹ کر میرے سامنے لایا گیا اور مجھے بتایا گیا کہ تمہاری امت کی سلطنت یہاں یہاں تک پہنچے گی. یہ رویا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور مختلف وقتوں میں یہ رویا دکھائے گئے. انہی میں آپ کو یہ مشاہدہ بھی کرایا گیا کہ ماضی کچھ واقعات, جنت دوزخ کے واقعات, ایسے ہی آپ کے بعد کیا معاملات ہونے والے ہیں, اور اسی طرح سے قیامت کے قریب کی نشانیاں. بعد کی چیزیں اس لیے دکھائی جاتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کو تو آخری پیغمبر کی حیثیت سے چلے جانا ہے, اس کے بعد جب ان کا ظہور ہوتا چلا جاتا ہے تو یہ ازدیاد ایمان کا باعث بنتی ہے.
اچھا,
چنانچہ ہم صحابہ کرام میں دیکھتے ہیں کہ جس وقت اس طرح کی کوئی نشانی ظاہر ہوتی جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا تو وہ ایک دوسرے کو بشارت دیتے. اسی طریقے سے تابعین تبع تابعین کے زمانے میں بھی بعض نشانیوں کا ظہور روایتوں میں ذکر ہوا ہے. اس میں بھی ایسا ہی ہوا, کسی نے خط لکھا, کسی نے مبارک دی, کسی نے یہ کہا. یہی صورتحال اس وقت دیکھیے ہوئی ہوئی ہے, یعنی آج کے زمانے میں, آج سے 100-125 سال پہلے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ حدیث جبریل میں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور ظاہر ہے کہ یہ بھی رویا میں آپ کو دکھایا گیا ہوگا اس سے پہلے, کہ عرب کے یہ ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے چرواہے عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں. تو یہ ایک ایسا منظر ہے کہ جس کو جو شخص چاہے جب چاہے اس صحرا میں دیکھ سکتا ہے, وہی جزیرہ نما عرب ہمارے سامنے. یا یہ فرمایا کہ یہ غلامی جیسی چیز جو ایک سوسائٹی میں یا معاشرے میں سرایت کیے ہوئے ہے, جس پر سارا تمدن قائم ہے, ایک وقت آئے گا کہ یہ ختم ہو جائے گی اور یہ بھی ختم ہو گئی. تو اس طرح یہ نشانیاں اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے معاملے میں لوگوں کے لیے ازدیاد ایمان کا باعث بنتی ہیں. ایمان تو خدا کے پیغمبر پر اس کی دعوت کو دیکھ کر, اس کی شخصیت کو دیکھ کر, اس کے پس منظر کو دیکھ کر, اس کے بارے میں جو انبیاء علیہ السلام پہلے اطلاع دے چکے ہوتے ہیں اس کی روشنی میں لایا جاتا ہے. لیکن یہ چیزیں ایمان میں اضافے کا, اس میں افزونی کا باعث بنتی ہیں. جس طرح اس وقت بعض نشانیاں, بعض معجزات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے آتے تھے, کہیں دیکھا کہ پانی میں انگلیاں ڈال دی ہیں تو ایک پورا لشکر سیراب ہو گیا, کہیں ایک دودھ کا پیالہ ہے کہ اس میں دو گھونٹ خود پیے اور صحابہ کو دے دیا تو 70 صاحبوں کا دفتن منہ پھر گیا. تو یہ سب چیزیں اصل میں تقویت کا باعث بنتی ہیں پیغمبر کے حوالے سے, کیونکہ پیغمبر محض کوئی شاعر, کوئی فلسفی نہیں ہوتا, یعنی کوئی حکیم نہیں ہوتا کہ ہم محض استدلال پر کھڑے ہوتے ہیں. اس کا رابطہ اس عالم کے ساتھ ہے, تو اللہ کی مائیت کا ظہور ہوتا رہتا ہے اس کی زندگی میں اور اس کے احوال میں بھی. تو یہ اس کے پہلو ہے, اس وجہ سے بہت سی چیزیں آپ کو رویا میں دکھائی گئی.
ٹھیک ہے, ہم سب آخری سوال آج کی نشست کا لے لیتے ہیں. یہ پچھلے دنوں میرے علم میں آیا, یہاں پر مغربی ممالک میں یہ طریقہ ہے کہ جس وقت میاں بیوی کی سیپریشن ہوتی ہے تو عدالت کبھی کبھار نان و نفقے کی ذمہ داری, بچوں کی پرورش پر داخت کے اخراجات شوہر پہ ڈالتی ہے. لیکن اگر یہ معاملہ سامنے آئے کہ شوہر خود اس درجے میں مالی طور پہ آسودہ حال نہیں ہے یا مستحکم نہیں ہے, تو بیوی کو بھی پابند کیا جاتا ہے کہ اس نے یہ جو علیحدگی اختیار کرنے والا شوہر ہے اس کو پھر کچھ رقم دینی ہے. سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا شوہر کا بیوی کی آمدن پہ حق ہو سکتا ہے, اور اس طرح کے جو فیصلے کیے جاتے ہیں دینی لحاظ سے کیا حیثیت ہے؟
ہماری شریعت میں تو اس کی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو قانون یا قاعدہ بنایا ہے اس میں اخراجات کی یا معاشی جد و جہد کی تمام ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے, اور گھر کے نظم کو سر تسر اسی پر منحصر قرار دیا گیا ہے. اس لیے ذمہ داری لازمن مردی پر ہونی چاہیے, بعد میں کوئی ذمہ داری ڈالنی ہے تو وہ بھی اسی پر ڈالنی چاہیے. یعنی ظاہر ہے کہ جب ایک شریعت میں یا ایک قانون میں ایک ضابطہ پہلے کچھ متعین مسائل یا مقدمات کو طے کر دیتا ہے تو پھر باقی سارے فیصلے بھی اسی بنیاد پر ہوتے ہیں. لیکن یہاں چونکہ اس کو بطور اصول نہیں مانا جاتا تو اس وجہ سے وہ اپنے قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں.
تو لیکن مثلا اگر عام طور پہ ہم دیکھیں اس سے قطع نظر کر کے کہ عدالت نے فیصلہ کیا علیحدگی ہوئی ہے, بیوی اگر گھر میں کما رہی ہے تو کیا اس کی جو آمدن ہے اس پر شوہر کا حق ہوگا کہ وہ کہے کہ بھئی تم یہ اتنا کما رہی ہو کچھ ہمیں بھی دو اس میں سے؟
ہمارے قانون میں تو نہیں ہوگا, ایک پیسے کا بھی حق نہیں ہوگا, جو کچھ ہے وہ اس کا ہے. یعنی یہاں تو صورتحال یہ ہے نا کہ ساری ذمہ داری ہی مرد پر ہے, نان و نفقہ بھی اس کو فراہم کرنا ہے, اخراجات بھی اس کو فراہم کرنے ہیں. اگر طلاق ہو جاتی ہے اور کوئی ذمہ داری اس پر ڈالنی ہے تو وہ شوہر ہی پر ڈالنی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی کو یہ ذمہ داری دی ہے اور یہ ذمہ داری قانونی لحاظ سے اسی پر عائد بھی ہوتی ہے. اس کے اندر بڑا حسن ہے اگر غور کیا جائے تو, جو ایک خاندان اور ایک معاشرت ہے وہ اسی سے صحیح طریقے پر قائم رہتی ہے. لیکن جب آپ ایک دوسرا اصول اختیار کر لیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, ٹھیک, سب ذمہ داری ڈال رہے ہیں.
تو اس لحاظ سے تمام سب عورتوں کے مزے ہیں کہ نہ وہ کمائیں گی اور کمائیں تب بھی نہیں دیں گی اور نہ کمائیں تب بھی ہم سے لے لیں گی.
اسی طرح, بالکل اسی طرح. یعنی اسی وجہ سے مردوں کو توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ فتوت سے کام لیں. اللہ تعالیٰ نے جب ذمہ داری ان پر ڈالی ہے تو ان کے ہاں اس احساس کے ساتھ خرچ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے کہ یہی ہماری زندگی اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے قانون کا تقاضا ہے. تو ہمارے ہاں تو یہ معاملہ ایسے ہی ہے, اس لیے کہ ہمارے دین میں یا ہماری شریعت میں معاملات مساوات کے اصول پر نہیں ہیں, عدل کے اصول پر ہیں. یعنی ہمارا کی ورڈ جسٹس ہے, عدل ہے, مساوات نہیں ہے. اس میں عورتوں پر ایک ایسی ذمہ داری ڈالی گئی ہے جو ان کی فطرت کے مطابق نہیں ہے, یہ ان پر نہیں ڈالی جانی چاہیے. وہ اپنے طور پر ظاہر ہے ان کے بچے ہیں, کیوں خرچ نہیں کریں گی؟ کریں گی. بہت سی خواتین ہیں, آج بھی دیکھیے خود ہمارے معاشرے میں ہیں, وہ اپنی زندگی اپنے بچوں کے لیے وقف کر دیتی ہیں. طلاق ہو جاتی ہے تو وہی ان کے سر کا سایہ بنتی ہیں, بہنیں اپنی زندگی اس کے لیے لگا دیتی ہیں. تو وہ اخلاقی طور پر کریں, لیکن یہ کہ قانونی لحاظ سے ان پر کوئی ذمہ داری نہیں. البتہ یہ ہے کہ خصوصی حالات کا استثناء ہر جگہ موجود ہوتا ہے. ہمارے یہاں بھی اگر یہ معلوم ہوگا کہ ایک خاتون کروڑوں کی مالک ہے تو ہم اس کے بچوں کی ذمہ داری تو اس پر ڈالیں گے, وہ ماں ہے اور اس کو وہ ذمہ داری اٹھانی بھی چاہیے, لیکن شوہر کی کیوں ڈالیں گے؟ وہ جائے اور جا کر کمائے.
ٹھیک, ایک آخری پہلو ہم سے بتا دیجیے گا. اکثر ہمارے خواتین کے پاس زیور ہوتا ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے, اس کا بھی مطالبہ شوہر سے کر رہی ہوتی ہیں کہ اس کی زکوٰۃ دو.
جی ہاں، ہمارے ہاں جو نظم ہے وہ یہی ہے، قائم کیا گیا ہے. اس وقت چونکہ ایک مختصر وقت ہے تو میں نے صرف یہ بتا دیا کہ اللہ کی شریعت میں تمام اخراجات، نان، نفقہ، ہر چیز کی ذمہ داری پہلے بھی بعد میں بھی وہ مرد ہی پر ڈالی گئی ہے. اس کے وجوہ اسباب کیا ہیں، اس سے کیا حسن پیدا ہوتا ہے، یہ پھر کسی وقت بات کریں گے
انشاءاللہ. ہمارا وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. غامدی صاحب کے ساتھ رمضان میں سوال و جواب کی خصوصی نشست کو لے کر حاضر خدمت تھے.